بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست سے ایک نئی کتاب سے، فقہ کو کتابوں میں سے ایک نئی کتاب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب الفرائض یا کتاب المواریث بھی کہتے ہیں، علم الفرائض علم المواریث بھی کہتے ہیں، وراثت کے احکام اور مسائل. وراثت کے احکام اور مسائل شریعت کے علوم میں سے ایک علم ہے، جس کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، اور اس علم کے تعلق سے اکثر مسلمان انجان ہیں، غافل ہیں، اور دگنی غلطی ہو رہی ہے، خاص طور پہ عورتوں کے مسائل کے تعلق سے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے. ہمارے معاشرے میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں، بہنوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. جہیز دینا حرام ہے، جہیز جائز نہیں ہے. ہاں، تھوڑا سا کوئی تحفہ یا گفٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہیز جسے کہا جاتا ہے جہیز، جس میں پورے گھر کو، پورے گھر کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، کیونکہ ہندو مذہب میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، عورت منحوس ہے. اس لیے وہ اس نحوست کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ بیٹی بھی دے دیتے ہیں، ساتھ مال و متاع بھی دے دیتے ہیں کہ تس اس نحوست کو کچھ بیلنس کرنے کے لیے تمہیں مال و متاع پورا گھر تمہیں ہم دے رہے ہیں. تو جہیز لعنت ہے، جہیز جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو دوسرا گناہ ہو رہا ہے وہ وراثت سے محرومی ہو رہی ہے. تو دگنا گناہ ہے، دگنا جرم ہے، اور جہل مرکب ہے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے. تو آج کے درس سے انشاءاللہ ہم اس جہالت کو دور کرنے کے لیے آسان فقہ کے دروس میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. اور جس کتاب کا انتخاب کیا وہی کتاب ہے جو خرید و فروخت مسائل سے ہم پڑھتے آئے ہیں. یہ گریڈ 11 کی، گریڈ 11 کی کتاب ہے. سعودی عرب سلیبس میں فقہ کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، گریڈ 11 کی یہ کتاب ہے. الصف الثانی الثانوی ہائی سیکنڈری اسکول جو ہے، اس میں سے جو 11ویں کلاس ہے اس کی یہ کتاب، اس میں سے ہم یہ مسائل بیان کر رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں مقدمات الفرائض، مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں تمہید میں فرماتے ہیں. العلوم التي يتعلمها المسلم لا تخلو من حالين، جو علم مسلمان حاصل کرتے ہیں ان کی، اس علم کی دو صورتیں ہیں. الاولى، پہلی صورت، علوم تتعلق بالحیاء، وہ علوم جس کے تعلق زندگی سے ہے. جتنی شریعت کے علم حاصل، علم توحید ہے، علم سنت ہے، نماز کے طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا احکام اور مسائل ہیں، یا روزے کے، یا حج کے احکام اور مسائل، یا شادی بیاہ کے، یا خرید و فروخت کے، جتنی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے تعلق زندگی سے ہے. اور دوسرا، ثانی، علوم تتعلق بما بعد الحیاء، زندگی کی بعد کے علوم بھی ہیں. رحمک اللہ، دین اسلام آپ شمولیت دیکھیں، یہ واحد دین ہے جس کے علم مرنے کے بعد بھی اس شخص سے تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ، زندگی میں علوم، مرنے کے بعد بھی علم ہوتا ہے. یعنی مردہ نے علم حاصل نہیں کرنا، اس مردہ کے تعلق سے کچھ علم باقی رہ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے. ودرسنا اليوم، اور آج ہمارا درس، فی بیان الاحکام الشرعیہ متعلق بمال المیت، وہ احکام شرعیہ کا بیان کرنا آج کے نشست سے جن کا تعلق میت کے مال سے ہے. اين يصرف، کہاں دیا جاتا ہے. ومن الذي استحقه، ومن الذي يستحق تملكه بعده، اور کون مستحق ہے اس کی ملکیت کے اس کے بعد. وهذه الاحکام هي التي تدرس في هذا العلم، اور یہی احکام پڑھائے جاتے ہیں اس علم میں. الذي يسمى، جس کا نام ہے، علم المواريث او علم الفرائض. علم المواريث، مواريث وارث کی جمع ہے، اور علم الفرائض فرض کی جمع ہے. یعنی یہ فرض ہے، یہ حصہ ہے، اب جیسا ابھی میں بیان کروں گا وارثوں کا. تعريف علم الفرائض، اس علم كي تعريف كياه. الفرائض لغة زباني معنى لينغويستيكالي، فرائض كمعنى جمع فريضة، فريضة كجمعه مأخوذة من الفرض، جو فرض سليا قياه، وهو في اللغة يأتي لعدة معان. واللغة مي زباني معنى اسكبوهاتي انو ميسي يه معنى. نمبر ايك القطع، كاتنا قطع كاتنكو كهته. ومنه فرضت لفلان كذا من المال، ماني فلان كليه اتني مال فرض كيا، يعني اي قطعت. ومنه قطعت لفلان كذا من المال، اي قطعت له شيئا منه. جب کوئی شخص کہتا ہے میں نے اپنے مال میں سے فلان حصہ فرض کیا یا فلان چیز فرض کر دی، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسے مال میں سے کوئی حصہ کاٹ کے اسے دے دیا ہے، تو حصہ کاٹنے کو بھی فرض کہا جاتا ہے. دوسرا معنی التقدیر، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم اي قدرتم، ایک خاص اندازہ ہے، یعنی خاص تقسیم ہے، اس تقسیم کی بنیاد پر، اس اندازے کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے یہ مال. وعلم الفرائض ہوا، اس کی تعریف، علم یہ ایک علم ہے، یعرف به جس سے یہ جانا جاتا ہے، معرفت ہوتی ہے. من یرث کون وارث بنے گا، ومن لا یرث اور کون وارث نہیں بن سکتا. ومقدار مال کل وارث من الترکہ، اور ہر وارث کی کیا کتنی مقدار ہے ترکے میں سے. ہم بھی ترکہ بولتے ہیں نا، ترکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو کوئی شخص چھوڑ جاتا ہے. موضوع علم الفرائض، علم الفرائض کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہو التركات، اس کا موضوع ہے التركات، جمع تركة، وهي جمع تركة، تركات جمع تركة کی. والتركة مصدر معنى متروكة، یہ اس کا لفظی معنى ہے. وهي كل ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص، یہ ہر وہ چیز ہے جو میت پیچھے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مال میں سے ہو یا حق میں سے اختصاص میں سے. تین چیزیں میت پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تین چیزیں، ایک ہے مال، وہ تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے حق، اور تیسرا ہے اختصاص. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ومثال المال، مال کی مثال ہے النقود پیسہ، والمسکن گھر، والسیارہ گاڑی یا سواری، یہ مال میں سے ہے. یعنی جو بھی جس چیز کی قیمت ہے، جو مال سمجھا جاتا ہے، جس کی قیمت ہے اسے مال سمجھا جاتا ہے. ومثال الحق، اور حق بھی طریقے میں ہوتا ہے، حق الشفع، شفع کا حق، یا کوئی بھی حق اگر میت کا ہے تو اس کے مرنے سے اس کے وارثوں کو کوئی حق باقی رہتا ہے. اب شفع جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے خرید فروخت کے مسائل میں، شفع یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سانجھی زمین ہے، کوئی شرکا ہے زمین میں یا گھر میں، اگر ایک حصے دار اسے بیچنا چاہتا ہے تو دوسرے حصے دار کا حق ہے کہ وہ اسے بیچ دے، وہ خرید، سب سے پہلے حق اس کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق شفع ہے اس کا. اگر وہ کسی اور کو بیچتا ہے باہر، تو پھر جو حصے دار ہے اس زمین میں، اس کا حق باقی رہتا ہے شرعاً، قاضی جو ہے وہ اس کو بیچ دے گا، اس کو نہیں بیچے گا جو باہر سے ہے، اسے کہتے ہیں حق شفع. اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، کیا حق ختم ہو گیا؟ اس کے وارثوں کے حق باقی رہتا ہے، وارثوں کو شفع کا حق باقی رہتا ہے. وہ تیسرا ہے وہ مثال الاختصاص، اختصاص کلب الصید والسماد النجس، شکار کا، شکاری کتا اور ناپاک کھاد، کھاد جانتے ہیں جو پودوں میں ڈالی جاتی ہے. اچھا، یہ تیسری چیز کیا ہے؟ شکاری کتا اور ناپاک کھاد جو ہے، کیا بیچنا جائز ہے؟ کتا کو خرید و فروخت جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ کتا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، مال تو وہ جس میں آپ کو بینیفٹ ہو، جو آپ خرید سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا، جو ناپاک کھاد ہے وہ بھی خرید و فروخت اس کی جائز نہیں ہے. اچھا، اب ایک وارث مر گیا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، مال اس لیے کہ اس کو آگے بیچ نہیں جا سکتا، تو وارث کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ وارث اگر کوئی زمین ہو، اس زمین کو بیچ کے اس کے حصے ہو سکتے ہیں. اگر ایک گھر ہے، اب سب تو گھر میں نہیں رہ سکتے نا، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیچ کے اس کی قیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا، کتے کا کیا کریں گے؟ وہ تو بیچ نہیں سکتی، کیا کریں گے، اس کے چار پانچ ٹکڑے کر دیں گے. تو یہ ہوتا ہے الاختصاص، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ حق بھی باقی وارثوں کو ملتا ہے، یعنی کتا جو ہے اگر کسی کا شکاری کتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو کتا وارثوں کو جا کے پہنچ جاتا ہے. اب وارثوں کی مرضی ہے اس کتے کو آزاد کر دیں یا ان میں سے کوئی ایک وارث لے لے، اس کی مرضی ہے، لیکن اسے بیچ نہیں سکتے اور کتا مال میں شامل نہیں ہو سکتا، واضح بات ہے. ثمرۃ العلم، علم فرض، اس کے ثمرہ کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کا. معرفۃ ما یخص کل وارث من التركه لإصال حقه الیہ، اس سے معرفت ہوتی ہے اس علم سے کہ ہر وارث کو طریقے میں سے جو اس کا حق ہے وہ پہنچ جاتا ہے، کس کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اگر دو بیٹا کتنا ہوگا، اگر بیٹی نہیں ہے تو پھر کتنا ہوگا، اگر بیٹا نہیں تو پھر کتنا ہوگا، بھائیوں کو بہنوں کو ملے گا نہیں ملے گا، کب ملے گا کب نہیں ملے گا، یعنی کب بھائی بہن وارث بنتے کب نہیں بنتے، دادا کا حق ہے دادی کا ہے نہیں ہے کتنا ہے، یہ سارا سب کا حق ہم جانیں گے ان دروس میں. تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے، یہ فائدہ ہے اس کا. حکم تعلم، چلو فائدہ تو جان لیا، حکم کیا ہے، اس علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں تعلم هذا علم فرض کفایہ اذا قام به من یکفی سقط اسم عن الباقین، جیسے شریعت کے دیگر امور ہیں، دوسرے علوم ہیں، اس کا حکم فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کافی تعداد میں لوگ اس علم کو حاصل کر لیں تو دوسروں پر جو علم حاصل نہیں کرتے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. امت میں ابھی ماشاءاللہ قاضی موجود ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو اس وقت علم حاصل کرنا کیا فرض عین ہو گیا، نہیں، فرض کفایہ باقی ہے، عدالتیں ہیں الحمدللہ، اور جو وراثت کا مال ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی میں، تو اس یہ علم جو ہے ابھی فرض کفایہ ہے. اگر ایسا کوئی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تصور کریں کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ تقسیم کیسے ہوتی ہے وراثت کی، تو اس جگہ متعین ہو جاتا ہے کہ جو ہم جو عالم ہے وہ اس علم کو حاصل کرے، فرض ہو جاتا ہے اس عالم پر، فرض عین ہو جاتا ہے. اہمیت علم الفرائض، اس علم کی اہمیت کیا ہے. يعد علم الفرائض من اهم العلوم الشرعيه، علم شرع علوم میں سے اہم علوم میں سے ہے. ومما يدل على اهميته امور، اور اس کی اہمیت کی بعض دلائل پر غور کریں. نمبر ایک، ان اللہ تعالی تولى تقدير الفرض بنفسه، اللہ تعالی خود وارثوں کے جو حصے ہیں اللہ نے خود بیان کیے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، الرحمن علی العرش استوى، آپ دیکھیں عرش، کرسی، پھر ساتوں آسمان، پھر یہ گلیکسیز وغیرہ سارے جتنے بھی لوگ کہتے ہیں، پھر اس زمین کا کیا حصہ ہے، اس بڑی زمین میں پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس پہاڑ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے. اللہ تعالی نے مرنے کے بعد اس انسان کا جو رشتہ دار ہیں ان کا کتنا حصہ ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. اہمیت ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے جیسے بھی ہے. قرآن مجید کی آیات میں آیا ہے خاوند کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، اگر اولاد ہے تو خاوند کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، اولاد نہیں ہے تو ان دونوں کا کتنا ہے، اس رشتے کا نام لے کے. سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے اس علم کی، اور تفصیل آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وانزل فيها آيات، وانزل فيها آيات تتلى الى يوم القيامة، اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی سورۃ النساء میں جو تا قیامت تلاوت کی جائیں گے، پڑھی جائیں گی. نمبر دو، دوسری اہمیت کی دلیل، ما ورد فی فضل من النصوص، بعض نصوص یعنی بعض احادیث، بعض روایات آئی ہیں، وان كانت في احادها ضعيفه الا ان بعض يقوي بعضا كما انها من احاديث الفضائل، یہ احادیث الگ الگ سے تو ضعیف ہیں لیکن محدثین کے قواعد و رسول کی بنیاد پر اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کے ضعف بہت کم ہے لیکن سند کو دوسری سند حدیث کو اکٹھا کر کے دوسری سند کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو مضبوط کر سکتی ہیں، جسے کہتے حسن لغیرہ کا درجہ لے لیتی ہیں، اور پھر یہ علم فضائل سے اس کا تعلق ہے. فمن ذلک، اگر یہ ضعیف ہوتی تو علم فضائل میں بھی اس کو بیان کرنا جو قول راجح ہے علماء کا جو صحیح ہے تب بھی بیان کرنا درست نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ جیسے کہ مصنف فرماتے ہیں یہ شد بعضها بعضا یقوی بعضها بعضا، ایک دوسرے کو تقویت مل جاتی ان روایات سے، ان میں سے یہ ہے ما رویا. اور پھر دیکھیں جب ضعیف حدیث ہیں تو یہ نہیں فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رویا بیان کیا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جو صیغہ ہے قال ضعیف حدیث میں یہ نہیں بیان کیا جاتا، لیکن کیونکہ مصنف نے فرمایا ہے کہ یشد بعضها بعضا اب یہ صحیح سمجھی گئی ہے، لیکن اگر آپ فٹ نوٹ پہ دیکھتے تو یہاں پہ لکھا ضعیف، تو روایت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلم الفرائض، علم فرض علم وریث کا علم حاصل ہو، علموه الناس لوگوں کو سکھاؤ، فانه نصف العلم یہ آدھا علم ہے، وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي، اور یہ ایسا علم ہے جو بھلا دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میرے امت میں سے یہی علم چلا جائے گا. اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے العلم ثلاثہ، تین ہیں علم کی قسمیں، وما سوى ذلك فضل اور باقی فضل ہے، آیت محکمہ محکم آیت کا علم، وسنۃ قائمہ قائم سنت کا علم، وفرضۃ عادلہ اور عدل و انصاف بنیاد پر کسی وارث کو اس کا حق مل جائے جسے علم فرائض کہتے ہیں. تیسری اہمیت ما ورد فی فضل من اثار عن السلف رضی اللہ علیہم، اثار سلف بہت زیادہ ہیں اس علم کے تعلق سے، فمن ذلك ان میں سے قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن الخطاب فرماتے ہیں تعلموا الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، فانها من دینکم تمہارے دین میں سے ہے. چوتھے نمبر پہ جو اہمیت ہے ان العلماء قد افردوا له کتاب کتبا خاصہ، علماء نے خاص کتابیں تصنیف کی ہیں، مع کونہ باب من ابواب الفقہ، اگرچہ یہ صرف باب ہے فقہ کے ابواب میں سے، لیکن مؤلفات مصنفین نے ایسے مؤلفات اور تصنیف بیان کی ہے جو خاص کتابیں ہیں، والمؤلفات فيه كثيرة قديما وحديثا، بہت سارے مؤلفات ہیں پرانی اور نئی، نظما ونثرا جو نظم کی صورت میں یعنی شاعری کے انداز میں بیان کی گئی ہیں، ونثرا اور کتابت کے انداز میں بھی، فمن ذلك ان میں سے بعض چند کتابوں کے نام ہیں التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، اس کی ان کی وفات 510 ہجری میں ہوئی، بہت پرانی کتاب ہے لیکن آج بھی موجود ہے. دوسری کتاب بغیۃ الباحث المشہور بالمنظور المنظومہ الرحبیہ، یہ شعر کے انداز میں منظومہ ہے، اسی کتاب منظومۃ الرحبیہ لمحمد بن علی الرحبی مصنف ہے، وفات 577 ہجری میں ہوئی. تیسری کتاب العذب الفائض شرح عمدۃ الفرائض للشیخ ابراہیم بن عبد اللہ الفرضی، سن 1199 میں ہوئی، 1189 میں ہجری میں. چوتھے نمبر پہ الفوائد الجلیہ فی المباحث الفرضیہ، بڑی پیاری چھوٹی سی کتاب تصنیف پیاری سی ہے، لشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 1420 ہجری میں ہوئی، اور اس صدی کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس صدی کے سب سے بڑے مفتی کا ان کو درجہ دیا گیا ہے. پانچویں نمبر پہ تسہیل الفرائض، یہ اور تصنیف پیاری کتاب ہے، نام ہے تسہیل الفرائض، چھوٹا سا کتاب ہے بڑی پیاری ہے، للشیخ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 1421 ہجری میں ہوئی، یہ بھی دور حاضر کے علماء میں سے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس صدی کے بڑے علماء و فقہا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں دونوں سعود عرب کے گزرے ہوئے بڑے علماء میں سے ہیں. تیسرے نمبر پہ التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ، یہ کتاب کا نام ہے، ان کے مصنف للشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، یہ آج کے دور کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں سعودی عرب میں، اور سنت الجماعت کے بے مثال عالم ہیں، اپنے زمانے کے بے مثال اور بے نظیر عالم ہیں حفظہ اللہ. ان کے جہود کسی سے مخفی نہیں ہیں، کتاب اور سنت اور سلف صالحین کے منہج کو عام کرنے میں ان کا بہت ہی ہاتھ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور علم سے نوازے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے موضوع پر بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.